ادب چلا دو پلیز، چلا دو، بیٹھے ہوئے نا وہاں لوگ، ان کو فائدہ ہو جائے. ایک حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں جو 19ویں صدی میں گزرے ہیں. انتقال ان کا غالباً 1907-08 کے قریب اس زمانے میں ہوا، اور 110 کے قریب عمر تھی ان کی. تو جب ان کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی تو دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ میاں جی بڈھے ہو گئے ہیں، اب ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت نے سن لی یہ بات، دیکھو یہ جگہ جب خالی ہے تو کیوں چھوڑے گی، جگہ خالی ہو مت چھوڑو. تو دو عورتوں نے یہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ اب تو میاں جی بڈھے ہو گئے ہیں، اب ان سے پردے کی کیا ضرورت ہے. حضرت نے یہ بات سن لی، مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان پر جذب کی کیفیت ہوتی تھی، ہوش نہیں اپنا یا نہیں، لیکن بخاری شریف پڑھاتے تھے اور قرآن شریف کی عجیب لذت. تو حضرت نے بات سنی اور فرمایا، اسی وقت وہ عورتیں باہر تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ بیویوں آج صبح ہی میں نے احتلام کا غسل کیا. یعنی ہم کو نہ سمجھنا کہ ڈنڈا ڈھیلا ہو گیا ہے، ٹائٹ ہے بیوی، 100 سال کی عمر، سوچو یہ وجہ کیا ہے اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی جوانی تقویٰ سے گزرتی ہے پھر اس کا بڑھاپے میں بھی طاقت باقی رہتی ہے، یہ وجہ ہے. یہ آج کل کی طرح تھوڑی ہے کہ جوانی تو غسل خانوں میں لگا دی اور اس کے بعد کہیں بڑھاپے میں کہ یہ حال ہو، یہ اب نہیں بات. یہ تو تقویٰ والی سے بات ہے کہ جو جوانی تقویٰ سے گزرتی ہے اس پر یہ انعام ملتا. تو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں، جو میرے شیخ کے مرشد اول ہیں، اور میرے شیخ کو ان سے بھی اجازت ہے نقشبندی سلسلے میں. تو مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو قرآن شریف پڑھنے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی صاحب مجھ کو قرآن شریف پڑھنے میں اتنی لذت ملتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر یہ مزہ تم کو مل جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگل بھاگ جاؤ. یعنی اتنا مزہ ملتا ہے کہ کپڑے پھاڑ کر جنگل بھاگ جاؤ. اور فرمایا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ان سے کہیں گے کہ بی بیٹھو، اگر قرآن شریف سننا ہے تو بیٹھو ورنہ اپنا رستہ ناپو. کیا عجیب ذوق ہے، دیکھو اللہ والوں کے ذوق کیسی عجیب. اور ان کا تھا کہ جس جگہ پر یہ وضو کیا کرتے تھے، جس جگہ، تو وہاں پر وضو کے پانی گرنے کی وجہ سے گھاس پیدا ہو گئی تھی، پہلے کائی جمی، کائی، تو جو کائی جمتی تھی تو جو کیمیا گھر تھے سونا بنانے والے وہ کائی لے کر جاتے تھے اور اس سے سونا بنایا کرتے تھے. جس جگہ یہ حضرت کی کرامت تھی، تو حضرت کو ایک دفعہ پتا چل گیا کہ جو لوگ آ کر لے جاتے ہیں اور اس سے سونا بناتے ہیں، حضرت کو بڑا غصہ آیا، ان کو بلایا، فرمایا ظالمو تم یہ کیا کرتے ہو، تم سونے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ارے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو. سونا کا خالق، زر کا خالق، سونے کا خالق جب تمہارے دل میں آ جائے گا تو یہ پھر یہ چیزیں، اس کی جو ہے وقت اور تمہاری نظر میں کچھ بھی نہ رہے گی پھر. اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں، اللہ والوں کو شاہ صاحب کہا جاتا ہے، اور فرق کیا ہے، لوگ سید کو بھی شاہ بولتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ اللہ والوں کو جو شاہ بولتے ہیں اس میں شاہ پہلے لگاتے ہیں، اور جو سید کو شاہ بولتے ہیں اس میں شاہ بعد میں لگاتے ہیں، جیسے علامہ انور شاہ. اور ہم اپنے بزرگوں کو بھی شاہ بولتے ہیں، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، وغیرہ وغیرہ. تو ان سے کہا کہ آپ کو لوگ شاہ بولتے ہیں اور بادشاہ بولتے ہیں، تو بادشاہ کے پاس تو سونا ہوتا ہے، آپ کے پاس کتنا سونا ہے. تب انہوں نے کیا فرمایا، ان بزرگ نے کہا کہ بخانہ زر نمی دارم فقیرم، بخانہ زر نمی دارم فقیرم، کہ میرے گھر کے اندر کوئی سونا نہیں ہے، میں تو بالکل قلاش اور فقیر ہوں. ولے دارم خالق زر امیرم، لیکن میں اپنے دل کے اندر سونے کے خالق کو رکھتا ہوں اور مجھ سے بڑھ کے کوئی امیر نہیں ہے. حضرت فرمایا یہ چیزوں کو کیا دیکھتے ہو، یہ فانی چیزوں کے پیچھے مت مرو، غیر فانی اللہ کی محبت حاصل کرو، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے روشن کرو، اللہ کی محبت کی آگ اپنے دل میں لگاؤ تو ارے یہ کیمیا کا کیا ہے، یہ کیمیا کیا چیز ہے، سونے کو پیدا بنانے والی جو دھات ہے کیمیا، اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ کی محبت کے مقابلے میں، یہ تھے. اور جذب کا عالم عجیب تھا، کہاں تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور کہاں جذب کا عالم عجیب، کہ ایک مرتبہ ان کے پوتے کی شادی ہو رہی تھی تو شامیانہ وغیرہ لگا دیکھا تو مریدین بیٹھے تھے، پوچھا کہ یہ کیسا شامیانہ لگا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی. کہا اچھا ہاں ہاں بھائی بتایا تھا انہوں نے. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، باتیں کرتے رہے، تھوڑی دیر میں پھر پوچھا ارے بھائی یہ شامیانہ کیسا لگا ہے، تو کہا کہ حضرت ابھی تو عرض کیا تھا کہ یہ آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی. کہا ارے ہاں بھائی تم نے ابھی تو بتایا تھا، اچھا اب ہم پوچھے تو ہمیں مت بتانا. یہ عالم تھا، ایسا جذب کی کیفیت، اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق، استغراق کا یہ عالم تھا. لیکن مجال ہے کہ شریعت اور سنت کی ایک مسئلے کو بھی چھوڑ دیں یا ایک سنت کو بھی چھوڑ دیں، یہ تھا عالم. حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 اب میں بھول گیا کتنے برس، 25 سال یا 30 سال کے قریب وہ ردولے کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، اور لیکن ان کو مسجد کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا. ایک خادم آگے آگے حق 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 کے نعرے لگاتا ہوا جاتا تھا اور حضرت اس کے پیچھے چلتے رہتے تھے. حضرت میرے شیخ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے تو راستے کے اندر ان کو دریا نظر آیا، تو دریا نظر آئے تو بڑے خوش ہوئے، کہے دریا بھائی ہم دریا کے کنارے رہیں گے. اللہ والوں کا مزاج میں بڑی سادگی ہوتی ہے، کیا ہم دریا کے کنارے رہیں گے، اب دریا کے پاس رہے. اب استغراق کا یہ عالم کے ہوش نہیں، سال بھر بعد ہوش آیا کہ پوچھا کہ ارے بھائی یہ ردولے کے اندر دریا کب سے بہنے لگا، تو لوگوں نے کہا حضور سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں دریا نظر آیا تو آپ نے یہاں جام فرمایا، تب کیا سادگی دیکھو. آگے فرماتے ہیں ارے بھائی گھر سے دور رہنا اچھا نہیں ہے، گھر سے باہر زیادہ دیر رہنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ کہہ کے گھر کی طرف چل پڑے. کیسی سادی سادی بات. لہٰذا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج برادہ برآبادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس انگریز لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز آپ سے ملنا چاہتا ہے، انگریز وائسرائے جو اس زمانے کا تھا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز تو جو ہے زمین پہ بیٹھتا نہیں، اس کے لیے کرسی کا انتظام کرنا پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کر دیں گے کرسی کا انتظام، حاکم ہے ہم اس کے لیے کر دیں گے. فلاں تاریخ کو وقت دے دیا کہ فلاں تاریخ کو آ جائے. تو اب جو حضرت کو کہا ان چیزوں کی یاد، جب انگریز آیا تو یاد بھی نہیں حضرت کو کہ انگریز کو وقت بھی دیا ہوا ہے کرسی بھی کرنی ہے. تو انگریز وائسرائے آ گیا، اس کی میم بھی ساتھ تھی. اب وائسرائے آیا تو اب لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز وائسرائے آ گیا، تو حضرت نے پوچھا اب کیا کرنا ہے بھائی، کہا کہ حضرت کرسی. کہا بھائی میاں کرسی ورسی کہاں کریں گے، ایک کام کرو یہ گھڑا کیا پانی جو ہے یہ کیاری میں ڈال دو، اس گھڑے کو الٹا کر دو. ساتھ کی دیکھو بس گھڑا الٹا کیا، انگریز کو بٹھا دیا. کہا کہ حضرت وہ میم بھی آئی ہے اس کی. فرمایا کہ اچھا بھائی اس پردے میں اس کو بھی جو ہے بٹھا دو، ایک گھڑا اور الٹا کر دو اس پہ، اس کو بھی بٹھا دو. اللہ اکبر، مروب نہیں، کیا بات ہے دل کے اندر، دل کے اندر کیا چیز ہے کہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لے کے آتے. اب تو اب انگریز نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ظلم مت کرنا، ظلم سے حکومت چلی جاتی ہے. دیکھیے کتنی بات فرمائی، ظلم مت کرنا، ظلم سے حکومت چلی جاتی ہے. پتا چلا اگر کافر بھی عدل اور انصاف سے کام لے تو اس کی حکومت بھی باقی رہے گی، یہ قاعدہ ہے. لہٰذا فرمایا ظلم مت کرنا، حکومت چلی جاتی ہے. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ خانقاہ جو ہے، یہاں لوگ آتے ہیں لنگر چلتا ہے کھانا پینا، یہ کیسے چلتا ہے؟ تب حضرت نے فرمایا کہ میاں ہر بات کا سوال ابھی نہیں دیں گے. خیر وہ چلا گیا. 6 مہینے کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آئے، دعا بھی کرانے کے لیے. آپ دیکھو یہ اللہ والے ایسی چیز ہے، جب انسان اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہاں تک کہ کافر، ہندو، انگریز، یہودی، عیسائی سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے اندر پھر امتیاز نہیں رہتا، سب اس کی عزت کرتے ہیں. لہٰذا کہاں انگریز اور کہاں اللہ والے. مسلمان اب 6 مہینے بعد دوبارہ آیا، پھر دعا کے لیے حاضر. پھر اس کے بعد 1000 اشرفی بھی لے کے آیا، تو اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ ہزار اشرفیہ آپ قبول فرما لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پاؤں پڑ گیا اور پاؤں میں ڈال دی. تو کہنے لگا کہ آپ گڑ گڑانے لگا کہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کو قبول فرما لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ چھ مہینے پہلے تم نے سوال کیا تھا نا کہ ہماری خانقاہ کیسے چلتی ہے. کہا ہم جو ہے دولت سے انکار کرتے ہیں اور لوگ پاؤں پکڑ پکڑ کے ہمیں جو ہے وہ نعمت دے کر جاتے ہیں. ہم منع کرتے ہیں اور لوگ پاؤں پکڑ پکڑ کر ہمیں جو ہے وہ دولت دے کر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری چلاتا ہے. لہذا ایک دفعہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا تو ریاست رامپور کے جو امیر تھا اس نے ایک ان کے ہاں تنخواہ دار مولوی صاحب تھے ریاست کے, اس کو بھیجا کہ جاؤ اور شاہ صاحب کو کہو کہ اگر وہ یہاں تشریف لائیں تو میں 1,00,000 روپے کا نذرانہ پیش کروں گا. یہ اس زمانے کی بات ہے, آج کے لاکھ نہ سمجھنا, 100 سال پہلے کا لاکھ لگاؤ ذرا. ہم کو یاد ہے ہمارے بچپن میں جب مجھے یاد ہے اور اس سے پہلے مجھ سے بھی جو سینئر ہیں ان کی بات, اور 25 روپے کلو بکرے کا گوشت لاتا تھا میں, بس 25 روپیہ کلو, اور جو ہے وہ دودھ 2 روپے کلو. اس طرح سے جو چیزیں ایسی سستی, تو جو جتنی سستائی کا زمانہ یہ آج سے 25-30 سال پرانی بات ہے. تو وہ جو 100 سال پہلے کے 1,00,000 روپے کی کیا قیمت ہوگی. تو اس نے کہا کہ اگر تم لے آؤ تو 1,00,000 روپے دیں گے. اب وہ آیا, وہ مولوی صاحب آئے, بزرگوں کے صحبت یافتہ نہیں تھے, اس لیے تعلیم سے اور تربیت کے اور جو ہے وہ آداب سے واقف نہ تھے. لہذا حضرت کا درس ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت اور معارف اور مسائل بیان فرما رہے ہیں. تو اچانک وہ بیچ میں بول پڑے, حضرت ذرا سانس لینے کے لیے رکے تو اچانک بیچ میں بول پڑے, نے کہا حضرت ریاست رامپور کے نواب صاحب نے آپ کو بلایا ہے اور اگر آپ آئیں گے تو وہ 1,00,000 روپے نذرانہ پیش کریں گے. بس حضرت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کی محبت کی بات میں یہ دنیا خصیص دنیا کا کہاں سے ذکر آیا. حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب 1,00,000 روپے پر ڈالو خاک اور میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں. پھر فرمایا کہ جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں, جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں. دنیا اور اس کی جو لذتیں ہیں, دنیا و مافیا اور دنیا اور جو اس کی لذتیں ہیں, اس تمام لذتوں سے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوتا ہے تو ہم اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے دل کو لذیذ ترین پاتے ہیں. ہماری دل میں جو لذت ہے دنیا کی لذتیں جو کہ فانی ہیں, وہ فانی لذتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی غیر فانی لذتیں ہم کو دیتا ہے. تو جب وہ غیر فانی جس کو لذت ملے وہ ان فانی لذتوں کے پیچھے جائے گا. تو یہ شاہ صاحب کا تذکرہ یاد آ گیا کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج برادر آبادی رحمت اللہ علیہ عجیب اللہ والے آدمی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, کہ دیکھو تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ظاہر کی کیا ضرورت ہے, بس باطن دل صاف ہونا چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے, دل جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے, پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو بھائی جب ایسا ہی ہے تو کپڑے پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے, اتنے کپڑے کی خام خامے دھو رگڑو استریاں کرو اس کی بھی کیا ضرورت ہے, جب دل کا پردہ ہے تو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. لیکن نہیں, ہم خود دیکھیں جب یہی آدمی جو کہتا ہے نا پردہ دل کا ہونا چاہیے ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا, اسی کو کہیں شادی میں جانا ہو تو پھر آپ دیکھو آدھا گھنٹہ تو غسل خانے میں رگڑنے میں لگائے گا اپنے کو, پہلے وہ یو ڈی ٹوائلٹ بھی چالے گا اور جو ہے شیمپو سے بھی رگڑے گا, پھر اس کے بعد لوشن لگائے گا, پھر اس کے آدھا گھنٹہ تو غسل خانے میں لگائے گا, پھر بھائی صاحب باہر نکلیں گے تو استری جو کپڑے استری کرنے میں آدھا گھنٹہ تو ایک ایک کپڑے پہ لگائیں گے, پھر بالوں کی سیٹنگ میں 15 منٹ, پھر اس پہ برل کریم اور یہ لوشن اور وہ لوشن, پھر پرفیوم چھڑکیں گے, پھر ٹائی کی سیٹنگ بنائیں گے, کوٹ پہنیں گے, پتو جوتے بھی جو ہے وہ چمکائیں گے, پھر اس کے بعد جائیں گے. کہیں گے بھائی آپ کو تو صرف کھانا کھانا ہے, اور اگر آپ یہ کپڑے دھوتی اور بنیان میں بھی چلے جائیں تو آپ کا رشتے دار کو منع تو نہیں کرنا چاہیے نا بھائی, جو دعوت دی ہے کپڑوں کو تو دعوت نہیں دی ہے. جب انسان دعوت دیتا ہے تو میں کہوں گا کہ ڈاکٹر تو آ جانا ہمارے یہاں کھانا کھانے کے لیے, تو کپڑے کا تو اس میں وہ نہیں ذکر ہوتا کہ جی فلاں کپڑے یا فلاں کپڑے پہن کے آنا. تو یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ کپڑے تو یہ تو ہماری پرسنالٹی ہے, کہتے کیا جی ہماری پرسنالٹی ہے. تو بھائی جس چیز کو آپ پرسنالٹی بولتے ہیں, شخصیت بولتے ہیں, تو اسلام نے بھی تو یہی شخصیت دی ہے, یہی شخصیت تو اسلام نے دی ہے. اسی لیے تو جو اس لیے لکھا ہے علامہ شامی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ داڑھی اور مونچھے منڈاتے ہیں, یعنی داڑھی اور مونچھے کاٹتے ہیں, اصل میں یہ پہلے زمانے میں مغرب کے اندر جو ہجڑے ہوتے تھے نا وہ یہ کام کرتے تھے, کیونکہ وہ ہجڑوں کا کام جو تھا وہ بدفعلی کرانا تھا. تو چونکہ اگر بال ہوں تو وہ بال جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ داڑھی اور مونچھ کاٹتے تھے, پپو اور چکنے بنتے تھے, تو وہ چکنے بن کر پھر وہ یہ کام کرایا کرتے تھے. یہ علامہ شامی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح مغرب کے جو ہجڑے تھے, یعنی مغرب سے مراد یورپ ہے, جب آپ نقشے میں جائیں تو ہم مشرق کی طرف ہیں, مغرب سے مراد یہ یورپ اور امریکہ وغیرہ مراد ہے, کہ وہاں جو ہے جو داڑھی مونچھ منڈا داڑھی اور مونچھے کاٹتا تھا تو اس کو جو ہے ہجڑا مخنث بولتے تھے, اور وہ اس کا کام ہی بدفعلی کرانا تھا, پیسے لے کر وہ یہ کام کرواتے تھے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو یہ ظاہر دیا ہے, اس ظاہر کی نعمت ہے. اب آپ دیکھیے, اگر آپ سیب لینے کے لیے جائیں یا کیلا خریدنے کے لیے جائیں, اب کیلے پر ذرا سا کالک آ جائے تو آپ وہ کیلا لیں گے؟ کوئی آدمی لیں گے. اب وہ قسم کھا رہے, کہہ رہے بھائی صاحب میں روزے سے ہوں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کیلا اندر سے بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کی قسم پہ یقین کریں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی, اس کی جو کالا ہو گیا کیلا, یہ بتاتا ہے کہ اندر سے یہ سڑ چکا ہے, لہٰذا آپ نہیں لیں گے کبھی اس کو. نہ سیب جس سیب پر داغ لگ چکا ہو وہ کہہ دے کہ میں تازہ لے کے آؤں, بڑا بڑھیا نسل کا سیب لایا ہوں, لیکن آپ کہے بڑھیا ہو یا گڑیا ہو, ہمیں تو جو ہے وہ داغ نہیں چلے گا, ہمیں تو صاف پیس چاہیے, صاف چیز چاہیے. تو میرے دوستوں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو مقدم فرمایا کہ پتہ چلا ظاہر کی قیمت باطن سے زیادہ ہے, کیونکہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی تو باہر نکلتی ہے, جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے. لہذا کہتے ہیں کہ داڑھی اگر دل میں ہو, کہتے ہیں داڑھی دل میں ہے, تو بھائی اگر دل میں ہے تو یہ باہر کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ داڑھی اگر دل میں ہے تو یہ داڑھی باہر کیوں نہیں نکل رہی, کیا وجہ ہے اس کے؟ اگر پھل نہ نکلے تو پھر جو ہے وہ باغبان جو ہے وہ سائنسدان سے ڈاکٹر سے تعلق کرتے کہ بھائی دیکھو ہمارے جو ہے وہ درخت میں پھل نہیں آ رہا. تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ نہ نکلے تو اللہ والوں سے تعلق کرے کہ صاحب دیکھیے کون سا کیڑا لگا ہوا ہے, کہ جس کیڑے کی مخلوق کا ڈر ہے, بیوی کا ڈر ہے, معاشرے کے ڈر کا کیڑا ہے, یہ اپنے نفس پسندی کا کیڑا ہے, کون سا کیڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہمارے چہرے پہ آ نہیں رہا, ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو نہیں رہا, ہمارا ظاہر میں کمی آ رہی ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, شلوار اوپر نہیں کرتا, لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے, مونچھیں صحیح سنت کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا وہ دیکھے چیک کرائے تو وہ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور قیامت کے دن کا اور قبر کے عذاب کے خوف کی ڈیڈیٹی چھڑکیں گے, جس سے نفس کے کیڑے, مخلوق کے ڈر کے کیڑے, اور جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے جو کیڑے ہیں اور جراثیم ہیں وہ جراثیم مر جائیں گے. جب پھر اس کے بعد جب جراثیم ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی پسند کو وہ اپنے ظاہر جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ باہر بھی آ جائے گی. دیکھو اگر کوئی بچہ بالغ نہ ہو, 17 سال 18 سال 20 سال کا ہو جائے, بالغ نہ ہو, تو ابا کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا کہ نہیں؟ کہے گا دیکھو صاحب یہ کیا بات ہے, یہ ابھی تک بالغ نہیں ہو رہا. کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا جلدی ہے, صحت دیکھیے کتنا 6.5 فٹ کا ہے اور جو ہے باڈی کتنی زبردست ہے اس کی, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے, اس باڈی کا کیا کرنا ہے, جب تک ہم دادا نہیں بنیں گے تو ہمیں مزہ کیسے آئے گا. شادی بھی کر دی لیکن نابالغ ہے وہ, شادی تو کر دی لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, سب لوڈو کھیلنے کے کام آتے ہیں اور کچھ نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے نا کہ ڈاکٹر سے رابطہ کروائیں گے کہ بھائی صاحب اس ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے یہ تو میں تو دادا بننے میں رکاوٹ ہے. چلو ایک بات یاد آ گئی تو سن لو تھوڑی تازگی کے لیے. ایک چودھری صاحب تھے, وہ اپنے بیٹے کو لسی بہت پلاتے تھے اور کہتے تھے پتر لسی پی, کیونکہ لسی کی خصوصیت ہے کہ لسی پینے والا موٹا ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے. تو چودھری صاحب اس کو لسی پلاتے تھے اور کہتے تھے پتر یہ مونچھے وڈی وڈی مونچھے رکھ اور دیسی گھیو لگا, دیسی گھیو یعنی دیسی گھی, اور تاؤ دے کے رکھ. اب لسی پینے والا جو ہے وہ چونکہ موٹا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے اس کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اب جب شادی ہوئی اس کی تو کسی کام کا نہیں, ٹھنڈا پڑا ہوا تھا وہ تو لسی پی پی کے. اب اس کی بیوی بیچاری صبر کیا. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو پہلا زمانہ تھا نا تو کتنے ایسے واقعات ہوتے تھے, اگر کوئی مرد جو ہے وہ کوئی آدمی نامرد بھی ہوتا تھا تو ان کی بیویاں برداشت کرتی تھی, صبر سے گزار دیتی, یہاں تک کہ زندگیاں گزار دی لیکن کبھی اپنے شوہر کے عیب کو ظاہر نہیں کیا. یہ زمانہ تھا ایک وقت, لیکن آج کل بھائی ایسا زمانہ نہیں ہے. آج کل تو دوسرے دن اگر اس کو ڈنڈا نہ ملے نا تو وہ تیسرے دن جو ہے نا اما کو جا کر کہتی ہے کہ کس ہجڑے سے شادی کر دی. یہ تو اب زمانہ بہت الگ ہو گیا. وہ تو کہتی ہے کہ کیا تم اما ہجڑے سے تم نے شادی کر دی. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں میں. یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے, ہمارے پاس بہت کیس آتے ہیں کہ صاحب تو اس میں اپنے, اور وجہ اس کی وجوہات عموماً یہ ہیں کہ ایک تو بد نظری کرتے ہیں, بد نظری کرنے والے کی مردانگی کو بہت نقصان پہنچتا ہے, اور دوسرا یہ کہ شادی دیر سے کرتے ہیں, کیونکہ جتنی 25 سال سے جتنی زیادہ دیر شادی ہو جائے گی سمجھو اس کی جو ہے وہ گاڑی جو سنبھالنا ہوگی نا تو گاڑی جو ہے وہ انجن خراب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے 25 سال کی عمر جو ہے نا یہ سمجھو بہترین عمر ہے آخری تک. اس کے بعد جتنی دیر بڑھاپا بڑھتا چلا جائے گا نا تو پھر تو بس بھائی اللہ تعالیٰ ہی جو کرا سکتا ہے وہ کرا سکتا ہے. یعنی پھر وہ یہی ہے یخرج الحی من المیت, یعنی اللہ ہی اگر کسی مردے کو زندہ کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس لیے میں مشورہ دے کرتا ہوں, دیکھو اپنے اولاد کو جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کی شادی میں یہ نہ کریں کہ جی ابھی تو اس کو کیا ہے. یہ ہمارے کراچی والوں میں, سچ بتا رہا ہوں میں, ہمارے کراچی والوں میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ شادی 30 کے بعد کرتے ہیں. یہ بیماری ہے, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے بس, چونکہ امام ہوں نا اور لوگ آئے اور پھر میرا مضمون بھی ایسا ہے پھر کیا کیا بتاتے ہیں, عزتیں رکھنی پڑتی ہیں لوگوں کی, لہذا اس میں بہت احتیاط کریں. تو یہ زمانہ ایسا نہیں ہے اب, اب لڑکیوں میں وہ شرم آیا نہیں ہے جو پہلے تھی, جو پہلے تھی کہ وہ خاموش رہتی تھی. اب تو صاحب ان کو جو ہے وہ رہنے کو گھر چاہے پھوس پھانس ہو, وہ کہتی ہیں رہنے کو گھر چاہے پھوس پھانس ہو لیکن ہمارے اندر کچھ ٹھوس ٹھاس ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ نہیں ہے, یہ ضروری ہے. تو وہ چودھری صاحب جو تھے اب پتر کو لسی پلاتے تھے, اب اس کی بیوی صبر کرتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, ایک دن جو ہے وہ چودھری صاحب ایک کٹا لے کے آئے, کٹا کہتے ہیں بھینس کے بچے کو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی یہ ہے تنگ کرے گا تو اس کو جو ہے خصی کراتے, خصی کران کی کہنے لگے کہ فلاں ڈاکٹر, بیٹا اور باپ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس, انہیں گزرا نہیں فلاں کے پاس لے جائے. تو بہو بھی جو ہے وہ روٹی پکا رہی تھی, اس نے سن لیا. اب وہ دل جلی تو تھی, کئی مہینے گزر گئے تھے, تو اس نے آ کر کہا کہ ابا جی خصی کران, چلو اردو میں کہتا ہوں, ابا جی خصی کرانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو لسی پلاؤ. تب چودھری صاحب ٹھٹ کے انہوں نے کہا اس کو تو بعد میں لسی پلائیں گے, جس کو لسی پلائی ہے پہلے اس کو تو ٹھیک کراؤ. تو میرے دوستو ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن کے اوپر, ظاہر کا اثر باطن کے اوپر آتا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی مسجد میں, دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شرابی زانی بدماش گنڈا ہر قسم کے گناہ کرتا ہے, لیکن اس آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی, مونچھیں صاف ہیں اس کی, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. اور ایک آدمی آیا قرآن شریف کا حافظ, تفسیر ازبر یاد, سیاہ ستہ زبانی یاد, 1,00,000 حدیث کا حافظ, فقہ کے مسئلے تمام اس کو یاد ہیں, تصوف کے مسائل جانتا ہے, اور علمی جتنی تحقیقات جدید اور سابقہ سب جانتا ہے, لیکن اس کے داڑھی نہیں ہے. اب نماز کے وقت آ جائے, امام نہ آئے, اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جو ہے جس کی داڑھی ہے, اور سب کی داڑھی نہیں ہے, ایک داڑھی والا اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اور لیکن وہ ڈاکو گنڈا بدماش ہے, تو کیا کریں گے لوگ بتاؤ بھائی؟ کس کو نماز سے آگے بڑھائیں گے؟ وہ داڑھی والے کو نا. اب وہ داڑھی والا کیا کہہ رہے, کہہ رہے بھائی میں تو بہت بدماش ہوں, میں بہت گنہگار آدمی ہوں. اور وہ جو ہے وہ علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے قرآن شریف زبانی یاد ہے, حدیث شریف زبانی یاد ہے, فقہ کی بڑی بڑی کتابیں, تمام مسائل مجھ کو یاد ہیں, اور تمام میں مسلوق سے باخبر ہوں, نماز کے مسائل جانتا ہوں, قرآن شریف عمدہ پڑھتا ہوں. اور وہ آدمی کہہ رہے ہیں مجھے قرآن شریف بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا, لیکن آپ اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے, اور اس کو کہیں گے کہ بھائی تیری داڑھی ہے تجھے نماز پڑھانی پڑے گی. تو پتا چلا کہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے میرے دوست. لہذا ظاہری گناہ سے بہت بچے, اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جہاں گناہ کے مواقع ہوں گناہ کے مواقع کے قریب بھی بند بیٹھے، گناہ کے مواقع کے قریب بھی بیٹھے. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی جو آدمی داڑھی والا ہے ٹوپی ہے اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، یعنی دینی اس کا تعلق ہے، اس کو چاہیے کہ سینما کے نیچے سے بھی نہ گزرے، کیونکہ نیچے سے گزرے گا کہیں گے اچھا ہاں ارے بڑے حضرت صاحب کو دیکھو آج تو 9 سے 6 سے 9 والا شو دیکھ کر آ رہے ہیں، تو پکڑے جائیں گے کہ نہیں. اور اس لیے فرمایا کہ دیکھو اگر راستے میں گزر رہے ہو تو امام کو بھی چاہیے کہ کسی عورت کو راستے میں مسئلہ مت بتائے، کیونکہ وہ تو مسئلہ بتا رہے ہو گئے، اور جو آدمی دور سے دیکھ رہا ہوگا کہے گا اچھا امام صاحب تقریر تو بڑی دیر کرتے تھے کہ یہ نہ کرو عورتوں سے، اور دیکھو لبے سڑک عورتوں سے گپے لگا رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ موضع تہمت سے بھی بچو، یعنی جہاں پر تم کو تہمت لگنے کا اندیشہ ہو وہاں پر جاؤ بھی مت، صرف تہمت لگنے کا اندیشہ ہو کہ صاحب حالانکہ مقصد کچھ اور ہے لیکن لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس لیے پتہ چلا ظاہر کی اہمیت ہے، اس لیے میرے دوستو ظاہر کی بہت فکر کرو. لہٰذا اور میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو گدھے کے پیٹ کے اندر پہلے گدھے کا ڈھانچہ اور اسٹرکچر تیار ہوتا ہے، گدھے کی روح بعد میں آتی ہے. فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا ڈھانچہ اسٹرکچر پہلے تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی روح اس میں بعد میں آتی ہے. لہٰذا فرمایا کہ تم اللہ والوں جیسا حلیہ بنا لو، ٹوپی، سر کے بال انگریزی مت رکھو، سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے، مونچھے یا تو برابر کر دو یا اگر رکھنی ہے تو یہ کنارہ کھلا رکھو، کرتا سنت کے مطابق ہو، شرٹ کالر انگریزی کالر نہ ہو، آستین میں بٹن نہ ہو اور دامن گول نہ ہو بلکہ چکور ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اور سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے مطابق ہو. تم ظاہر بنا لو اللہ والوں جیسا تو اللہ تعالیٰ اللہ والی روح بھی عطا فرما دیں گے، صرف ظاہر بنا لو. تو لہٰذا پتہ چلا ظاہر کی بڑی اہمیت ہے، ظاہر کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری گناہوں سے بچائے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ صاحب ٹھیک ہے چیز ظاہر کی اہمیت ہے تو باطن کو چھوڑ دیں، نہیں میرے دوستو دونوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ بعض دفعہ اگر ظاہر تو بنا لیا اور باطن کی فکر نہ کی، باطن کی فکر نہ کی. جیسے باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر، عجب. تکبر کیا؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو وی آئی پی سمجھنا، اور عجب یعنی اپنے کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو کہنا تو بھی اچھا میں بھی اچھا چل ہم دونوں اچھے، اور حسد کرنا، غصے کا مرض ہونا، شہوت کا مرض ہونا، دنیا کی محبت ہونا، مال کی محبت ہونا، گھر کی محبت ہونا یعنی ناجائز محبت، بیوی کی ناجائز محبت، مال اولاد کی ناجائز محبت، یہ مراد ہے، یہ بھی اندر نہیں ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ اندر پہلے سڑان پیدا ہوتی ہے، ظاہر کو تو خود چمکا کے رکھتا ہے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ باطن کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ اندر کی جو گندگی، اندر کی ناپاکی، اندر کی جو سڑاند ہے وہ باہر بھی آ جاتی ہے. لہٰذا دونوں کی فکر کرنی ہے، لیکن ظاہر کی کو مقدم اس لیے کیا کہ ظاہر کو بھی معمولی نہ سمجھے لیکن باطن کی بھی فکر کرتا رہے اور اللہ والوں سے تعلق بھی رکھے، تاکہ جو ہے وہ باطن کو بھی چیک کراتا رہے کہ اندر اندر جو کیڑے ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو شہوت ہے، جو حب جاہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی ہمارا علاج کر دیجئے، تو علاج بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے بھی نجات پا جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری باطنی تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ جس صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، رزق حلال عافیت فراوانی کے ساتھ عطا فرما، تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما. تو یا اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کیا ہے یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و رشتے داروں کو، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا. یا اللہ جو پاکستان پر جو آفت آئی ہے زلزلے کی، یا اللہ اپنی مدد فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ زلزلہ زدگان کی یا اللہ مدد فرما، متاثرین کی یا اللہ آپ مدد فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو روٹی عطا فرما، جس کی جو پریشانی اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، اور جن کے پیارے انتقال فرما چکے ہیں یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور یا اللہ جو زندہ ہے ان کی مدد فرما دے، اور جو جس مصیبت میں گرفتار ہے، ملبے دبے دبے میں یا کسی اور مصیبت میں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.